أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ زخرف کی آیات چل رہی ہیں اور یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 16 سے آج ہم پڑھیں گے. رمضان المبارک میں درس کا سلسلہ نہیں ہوتا، اس لیے اب اس سلسلے کو دوبارہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں رمضان المبارک کے بعد اس کو سے پہلے چھوڑا تھا. اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آیات اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر جو مشرکین اور کفار جو طرح طرح کی باتیں اور چیزیں بیان کرتے تھے ان کے رد کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے ان آیات کو بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں کی اس عقیدے کی اور اس نظریے کی تردید کی کہ مشرکین مکہ یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالی کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ان کا ایک جملہ تھا، یہ ان کا ایک کہنا تھا کہ فرشتے وہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالی تو اولاد اس کی نہیں، اللہ تعالی تو ان چیزوں سے منزہ ہے، اولاد کی ضرورت تو انسانوں کو ہے، اللہ تعالی تو ہر ضرورت سے بے نیاز. قل هو اللہ احد، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا کیا گیا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی. مطلب یہ ہے کہ پیدائش کا جو ایک عمل ہوتا ہے جانداروں کے اندر، اس پیدائش کے عمل کی نہ اللہ کو کوئی ضرورت پیش آئی اور نہ اللہ سے کو اس عمل کے ذریعے سے کوئی پیدا ہوا. یوں تو ہم سب کا خالق اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، لیکن وہ پیدائش کا عمل کا ذریعہ جس طریقے سے انسان پیدا ہوتے ہیں، جانور پیدا ہوتے ہیں، چرند و پرند پیدا ہوتے ہیں، وہ تو اس کو فرم تو یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا. یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا، یہ سمجھتے تھے کہ ملائکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. فرمایا کہ امت تخذ مما یخلق بناتم واصفاکم بالبنین، کیا بنا رکھا ہے اللہ نے مما یخلق بما یخلق بناتے، جو اللہ نے بنات کو پیدا کیا، مخلوقات میں سے جو اللہ تعالی نے پیدا کیے بیٹیاں، اور تو کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی اور تمہارے لیے اللہ نے بیٹے بنائے؟ وہ کہتے تھے ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو تم اللہ کے لیے قرار دیتے ہو اور اپنے لیے بیٹے قرار دیتے ہو. تو اس کو فرماتے ہیں کہ ہم اتخذ مما یخلق بناتے ہیں، کیا بنا لیا اس نے، رکھ لیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں، وہ اصفاکم بالبنین، اور تمہارے لیے منتخب کر دی اللہ نے بیٹوں کو. یہ کیا ترتیب ہوئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی انسان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ، اس زمانے کے اندر یہ بات تھی، ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو وہ خوش نصیبی کی علامت ہے. وہ خواتین، وہ عورتیں جن کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے، اس کو بہت مبارک خاتون فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بیٹوں کو بنایا، اسی طریقے سے اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنایا. جو انسان بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، بیٹیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے اور پھر ان کی شادیوں، ان کا نکاح کر دیتا ہے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارت دی. تو یہ ان کا عقیدہ تھا، ان غیر مسلموں کا عقیدہ تھا، کفار کا عقیدہ تھا، کہ بیٹیاں پیدا ہونا ان کے لیے ایک بڑی ہی ایک شرم کی بات ہوتی تھی اور بڑی بدسگونی کی بات ہوتی تھی. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وعد البنات، یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا کرتے تھے، زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے، شرم کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں، ان کے اس خیال کو بیان کر رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اس چیز کی جو کہ وہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، یعنی بیٹیاں، جو وہ بیٹیاں اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی تمہارے ہاں وہی چیز پیدا ہوئی جو تم اللہ کے لیے کہتے تھے، یعنی بیٹیاں پیدا ہوئیں مثلاً، تو ذل وجوہ مسودا وہو کظیم، تو ان کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ جاتا تھا. مسود بولتے ہیں سیاہ پڑنے کو، وجہ کے معنی چہرہ، ذلہ کے معنی ہو جاتا ہے ہو جانا، کہ ان کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ جاتا تھا. وہو کظیم، اس حال میں کہ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اندر ہی اندر گھٹتے رہے، گھٹ جاتے ہو، اور وہی اللہ جو تمہارا خالق ہے اس کے لیے تم بیٹیاں مقرر کرتے ہو. تو ان کو یہ بتایا کہ اگرچہ بیٹیاں ہونا کوئی برائی کی بات تو نہیں تھی، لیکن ان کے عقیدے کی زبان میں یہ بات بتائی گئی کہ تم جس طریقے سے اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تو اللہ کے لیے کیسے پسند کر رہے ہو. اب میں یونش فی الحلیت وہو فی الخصام غیر مبین، اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بے شک بہت فضیلت بیان فرمائی، اور بیٹیوں کی پیدائش کو بہت خوشیوں کا ذریعہ قرار دیا، خوشخبریوں کا ذریعہ قرار دیا، لیکن تخلیقی طور پہ، خلقی طور پہ، فطری طور پہ اللہ نے عورتوں کو مردوں سے کم رکھا اور ان کے اندر وہ خصوصیات رکھی ہیں جو مردوں کے اندر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اب ہمیں یونشأ فی الحلیہ، کہ عورتوں کو اگر تم اللہ کے لیے قرار دیتے ہو اور ملائکہ کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، بھلا بتاؤ ایک ایسی ذات یعنی خواتین، عورتیں جو زیورات کی محبت میں نشو نما پاتی ہیں، یونشأ نشو نما پانا، حلیہ زیورات، اب ہمیں یونشأ فی الحلیہ، وہ خواتین جو کہ زیورات کی محبت میں نشو نما پاتی ہیں، وہ فی الخصام غیر مبین، اور گفتگو کے وقت میں اکثر خواتین وہ اس انداز سے گفتگو نہیں کر سکتی جس طریقے سے مرد گفتگو کرتے ہیں. یہ دو صفتیں عورت کی بیان کی جس میں یہ بیان کیا گیا کہ عورتوں کے اندر یہ کمی ہوتی ہے کہ بھئی بہت زیادہ، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے ان عورتوں کی طرف جو بہت زیادہ زیورات کی طرف، بناؤ سنگھار کی طرف متوجہ رہتی ہیں اور زد دن کا بیشتر حصہ اسی فکر کے اندر ان کا گزر جاتا ہے، تو شریعت نے بھی اس کو بھی نہیں پسند کیا. لیکن چونکہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ خواتین، وہ عورتیں جو کہ زیورات کی محبت میں نشو نما پاتی ہیں، بناؤ سنگھار میں نشو نما پاتی ہیں اور گفتگو کے وقت میں اپنی گفتگو کو زیادہ واضح نہیں کر پاتی، تو ان کو تم اپنے لیے تو پسند کرتے نہیں اور اللہ کے لیے تم کیا کرتے ہو، پسند کرتے ہو. اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں، تھوڑا سا دس دس. اب ہمیں وجعل الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناثا، فرماتے وجعل الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناثا. پھر تیسری بات، اللہ رب العزت نے ملائکہ کے بارے میں، وہ بیٹیاں ان کو قرار دیتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے عقیدے کو بارے میں فرماتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ ملائکہ کو بناتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں بنا قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے وہ بندے ہم عباد الرحمن، وہ اللہ کے بندے ہیں اناثا، ان کو اپنے ہی طور پہ انہوں نے بیٹیاں قرار دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ہم نے اور آپ نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہمیں پتہ نہیں فرشتے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی تخلیق کا پتہ نہیں، ہمیں ان کی کیفیات کا پتہ نہیں، ہمیں ان کے مذکر اور مؤنث ہونے کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے ہی طور پر یہ قرار دے دیا کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں، حالانکہ وہ عباد الرحمن ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، تم نے کیسے ان کو عورت قرار دیا. اشہیدو خلقہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نسبت سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ در حقیقت ہم لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، پھر تمہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں کرے گا. ہم لوگ کتنا جملہ بولتے ہیں نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا، اب ہمیں کیا پتہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا، یہ ہماری زبانوں میں جملے ہوتے ہی نہیں ہوتے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. بھائی اللہ معاف کرے یا نہ کرے، نہ اس کا علم میرے پاس، نہ آپ کے پاس، نہ اللہ تعالیٰ ہم سے بشرے کا پابند. ہم یہ جملے کیوں بولتے ہیں کہ جی ملائکہ جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں، کس نے کہا کہ بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے کیوں نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ نے ان کو کیا. ارشہدو خلقہم، اللہ تعالیٰ فرماتے تم ان کی پیدائش کے بعد موجود تھے. جو اس نسبت سے بات کرتے ہیں تو پتا چلا کہ اللہ کی نسبت سے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تم سے ضرور پوچھے گا، اللہ تمہیں عذاب دے گا، یہ جملے ہمیں کہنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کا علم نہیں، ہمارے پاس نہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان چیزوں کے مشورے کرنے کے بارے میں کوئی محتاج. اللہ تعالیٰ کو تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے. تو اللہ کی نسبت کوئی ایسی بات کرنا جو کہ در حقیقت انسان کے زمرے میں نہیں آتی، انسان کی حقیقت میں نہیں آتی، یہ بات درست نہیں. ستکتب شہادتہم ویسألون، اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، تمہاری اس بات کی شہادت کو لکھ لیا گیا کہ تم نے اللہ کی نسبت غلط بات کی تھی. ویسألون، اور تم سے اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا کہ اللہ کی نسبت تم نے ایسی بات کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بھی جو کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں اللہ کی نسبت سے اور اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اللہ یوں کرے گا، اللہ یوں کرے گا، اللہ تمہیں ضرور پوچھے گا، اللہ تم اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے گا، تو یہ ہم کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ہمیں کوئی علم ہے اس بات کا؟ اللہ نے ہمیں کوئی بات بتائی ہے اس کی؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، اللہ رب العزت فرماتے کہ کافر لوگ یوں کہتے تھے کہ اگر ہم نے جو کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ملائکہ تو وہ کفاریوں کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی یہ بیٹیاں نہ ہوتی اور ہم ملائکہ کی جو عبادت کرتے ہیں ہم نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ بات پسند نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ عبادت سے ہمیں روک دیتا زبردستی، تو اللہ نے چونکہ ہم کو زبردستی عبادت سے نہیں روکا لہذا اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط کرتے تو اللہ تعالیٰ زبردستی روکتے، اگر یہ گناہ ہے، فلانے کام کرنے گناہ ہیں، اللہ نے ہمیں روکا کیوں نہیں؟ یاد رکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں روکتے، دنیا تو دار الامتحان ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے امتحان کے پرچے میں اگر کوئی لڑکا غلط لکھ رہا ہو تو استاد آ کے کبھی بھی نہیں ٹوکے کہ تم غلط لکھ رہے ہو، بتاؤ صرف پہلے دیا، امتحان سے پہلے استادوں نے بتا دیا کہ بھائی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، بات یہ، وہاں استاد سے جتنا دل چاہے پوچھو، جو دل چاہے پوچھو، استاد پڑھا بھی رہا ہے، لکھوا بھی رہا ہے، لیکن جب لکھنے کا نمبر آئے گا اس وقت استاد وہاں نہیں ٹوکے گا آپ، اب تو تمہارا امتحان ہے، تمہیں لکھنا ہے، صحیح لکھو غلط لکھو، لکھ کر کاپی جمع کروا دو، نمبر بعد میں ملیں گے، لیکن اس وقت کوئی نہیں ٹوکے گا آپ، نہ بتائے گا اس وقت کوئی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نہ روکنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو نہیں روکتے، کیونکہ اب ہم دنیا میں آ گئے، دنیا میں اللہ نے ہمیں سچائی بھی بتا دی، ہمیں برائی بھی بتا دی، اچھائیاں بھی بتا دی، خرابیاں بھی بتا دی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتا دی تو اب اس کام کو کرنا نہ کرنا ہماری مرضی، وہاں وقت پہ کوئی نہیں ٹوکے گا۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہم غلط پڑھ رہے ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کوئی وحی نازل کرے گا بھی تم نے نماز غلط پڑھی، تم نے ایک رکعت کم پڑھی، ایک رکعت زیادہ پڑھی، یا تم نے فلانی غلطی کی یا فلانی غلطی کی؟ نہیں، پڑھو تم آپ کی مرضی، نہیں پڑھو گے تو کوئی زبردستی تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑ کر نہیں لائیں گے مسجد میں کہ آ کر تم نماز پڑھو، اللہ نے تمہیں حقیقت بتا دی۔ ابھی ہم روزے سے فارغ ہوئے، کسی نے روزہ رکھا، رکھا، نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نہیں بھیجیں گے کہ جاؤ اس کو روزے رکھوا کے آؤ، نہیں، اچھا برا آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں۔ یہاں پر بھی ان کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں زبردستی روک دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارا طریقہ ہی نہیں، اگر زبردستی کا مطلب ہوتا تو دنیا میں اتنے کافر تھوڑی ہوتے، سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہر دور کے اندر، اور کوئی گناہ نہ ہوتا، کوئی برائی نہ ہوتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ما لهم بذلك من علم، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر نہیں، ان هم الا يخرصون، وہ لوگ اٹکل پچوں کی باتیں کرتے، اپنے اندازے سے باتیں کرتے، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، بہت سارے لوگ دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو موجود نہیں ہوتی۔ آج بھی طرح طرح کے نظریات لوگ بتاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بتاتے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تو یہ باتیں بتائی نہیں، کیا تو اس میری اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتاب تمہارے پاس ہے جس سے تم نے دلیل پکڑ کر اس عمل کو شروع کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تم کہتے ہو ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تو قرآن پاک میں کہیں نہیں کہی یہ بات، نہ میرے رسول نے کوئی یہ بات کہی، کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی اور کتاب تھی کہ تم نے اس کے اندر سے اس بات کی دلیل پکڑ لی؟ پھر کیسے تم نے اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں اپنی طرف سے من کھڑت باتیں کی؟ ام آتیناہم کتاباً من قبلہ، کیا ان کے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب تھی؟ فہم بہ مستمسکون، جس سے انہوں نے کوئی دلیل پکڑ لی؟ ان سب کے جواب میں وہ کہتے ہیں جو آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امتی وانا علی آثارہم مہتدون. ان سب کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے غلط کام کرنے کی، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پر پایا تھا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو آبا و اجداد کو اسی طریقے کے اوپر پایا تھا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور انہی کی قدموں پر چلتے ہوئے، انہی کے آثار قدم پر چلتے ہوئے، انہی کی پیروکاری کرتے ہوئے ہم لوگ ہدایت پر ہیں. تو یہ دلیل ہے. آج ہمارے ہاں الفاظ بدل گئے، اور الفاظ میں کہتا ہوں الفاظ بدل بھی گئے، اور اگر بعض لوگ یہی الفاظ آج بھی بولتے ہیں کہ بھئی جس چیز کو آپ منع کرتے ہو ہم تو اپنے آبا و اجداد سے اپنے اسی طریقوں کو دیکھتے ہیں. آپ کسی بدعت کے بارے میں لوگوں کو کہہ دو، آپ کسی بدعت کے بارے میں کہو کہ بھئی یہ غلط ہے، بدعت ہے، وہ کہیں گے کہ آپ کیسے کہتے ہو غلط ہے، ہندوستان سے ہمارے آبا و اجداد یہ عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج پاکستان کو بنے ہوئے بھی اتنے سال ہو گئے، ہم تو چوتھی پانچویں نسل ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پاتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہو غلط. دوسرا جواب دیتے ہیں کہ جی آپ مجھے منع کرتے ساری دنیا یہ کام کرتی. یہ کتنا عام جواب ہے کہ ہم جس کو دیکھو یہ کام کرتا، آپ کہاں سے آ گئے صاحب، آپ بتا منع کرنے والے، آپ کو کس نے کہا، سب لوگ یہی کام کرتے ہیں، ہم نے بھی یہی کام کیا. تو یہ کوئی جواب تو نہیں ہے. کافر لوگ کو جب، غیر مسلموں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی تعلیم دیتے، توحید کی تعلیم دیتے، قرآن پاک کی تعلیم دیتے، تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے پاس کوئی دلیل تو ہوتی نہیں تھی، جہالت کی کیا دلیل ہوگی. وہ ایک ہی دلیل دیتے تھے کہ انا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا اجداد کو اسی کے اوپر پایا. بس یہ ہم اسی وجہ سے ہم کہتے، چونکہ ہم اپنے آبا اجداد کے نقش قدم پر ہیں لہذا ہم ہدایت یافتہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے آبا اجداد اسی طرح جہالت پر کفر پر چلتے رہے تو بھی اسی طرح کفر پر چلتے رہو گے، یا کوئی مرحلہ آئے گا سیکھنے کا. اس لیے یہ کوئی جواب نہیں ہوتا کہ جی ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا، یا ہم نے اپنے رسم و رواج اسی طریقے سے پایا. اور یہ جو خاندانی اثرات ہوتے ہیں نا، بڑے گہرے ہوتے ہیں. ہمیشہ ہر انسان کو اپنے خاندانی اثرات کو، خاندانی طور طریقوں کو شریعت کی کسوٹی پہ ضرور پرکھنا چاہیے. اللہ نے ہمیں، اگر خاندانی سب چیزیں ہوتی، اپنے رسم و رواج سب چیزیں ہوتی، تو اللہ کے نبی کیوں آتے، اللہ آسمانی کتابیں کیوں بھیجتا. کہتے بھائی ٹھیک ہے تمہارے آبا اجداد جس طریقے پر چلتے رہو تم بھی اسی جہالت کے گڑے میں چلتے رہو، اپنا عمل ہو، اپنے باپ داداؤں کا عمل ہو، اپنے خاندان والوں کا طرز عمل ہو، اس کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پہ ضرور پرکھنا چاہیے کہ ہم کہیں نسلوں سے کوئی غلطی تو نہیں کرتے چلے آ رہے اپنے خاندانوں. مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی، ایک عام رواج ہے، شاید بڑے شہروں میں کچھ لوگ دیتے ہوں گے، کچھ لوگ، سب تو نہیں دیتے، لیکن ہمارے ہاں انٹیریئر میں آپ چلے جاؤ، گاؤں دیہاتوں میں چلے جاؤ، بہت کم جگہوں پر جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے جو اپنی عورتوں کو میراث دیتے ہیں. ایک بڑے وڈیرے خاندان کے ایک صاحب انٹیریئر سندھ سے تشریف لائے، تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کو یہ بات مسئلہ بتایا، کیا بات ہوئی، اس طرح کا کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں، عورتوں کو تو ہم دیتے ہی نہیں، ایسے ہم کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عورت کو دینے. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی قرآن کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. انہوں نے کہا نا جی نا، یہ تو ہمارا خاندانی روایت ہے، چلی آ رہی. ایک طرف قرآن پاک کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور دوسری طرف ہمارے رسم و رواج، ہمارے طور طریقے، یہ چلے آ رہے. آج بھی دیکھ لو آپ، جب ہم قرآن پاک کی یاد پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں زمانے جاہلیت کی باتیں، پرانے زمانے کی باتیں. میں کہتا ہوں پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیات ہم پڑھتے ہیں یہ ضرور پرانی باتیں بیان فرما رہے ہیں، لیکن آج ان جیسی چیزوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں، شکلیں بدلی ہوئی. وہ خرابیاں، وہ مرض، اصل تو مرض ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آج بھی میں اور آپ ہمارے زمانے میں لوگ کہیں کہ صاحب ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن بنیادیں وہی ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں اللہ اور اس کے دین کے بارے میں، اور وہ خاندان دن خاندان در خاندان پیچھے سے نسلوں سے چلی آ رہی اور اولاد در اولاد منتقل ہو رہی. جب پوچھو وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو تو یہی کرتے ہوئے دیکھا، تم کہاں سے آ گئے بھائی؟ تمہیں کس نے کہا؟ ہم نے تو اپنے باپ کو دیکھا، میرا دادا یوں، میرا پردادا یوں، میرا سکڑ دادا یوں، ہم تو نسلوں سے یوں کر رہے ہیں. تو بھائی پھر قرآن کہاں گیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہاں گئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین، آپ اس وقت سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین میں آنا شروع ہوئے، اپنے ان تمام رسم و رواج کو توڑ کر داخل ہوئے. ایک صحابی تو نہیں تھے، دو صحابی تو نہیں تھے، ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. جب غزوہ حجۃ الوداع ہوا تو 1,24,000 صحابہ کرام، ایک روایت کے مطابق 1,27,000 صحابہ کرام موجود تھے. یہ وہ سارے صحابہ کرام تھے جو اپنی خاندانی رسومات کو، اپنے خاندانی طور طریقوں کو، اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے ایمان قبول کیا. وہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ انتہا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے آبا اجداد کو اسی طرح پایا. انہوں نے تو جنگیں بھی لڑی اپنے خاندان کے لوگوں سے، ہجرتیں بھی کی، اپنی زمینوں کو بھی چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، خاندانوں کو چھوڑا. پتا چلا کہ یہ جواب بالکل غلط، کہ جی سب کرتے، ہمارے خاندانی رسوم ہے صاحب، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ایسی چیزیں اگر خاندانوں میں ہیں تو قابل اصلاح ہے، قابل. ہمارے ہاں مثال کے طور پہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک مثال تھوڑی ہے، سینکڑوں مثالیں. شادیاں بیٹا یا بیٹی کی خاندان سے باہر نہیں کرنی، تو بہت اچھی بات ہے، خاندان میں کر لو اگر مناسب رشتہ ملتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. لیکن اگر مناسب رشتہ نہیں ملتا، لڑکے ہیں لیکن وہ اس لڑکی کے قابل نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، لڑکیاں تعلیم یافتہ ہیں، لڑکے تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا معاملہ برعکس، لڑکے تعلیم یافتہ ہیں، لڑکیاں تعلیم یافتہ نہیں ہیں، یا رشتے ہیں لیکن لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ناپسند کرتے، نکاح کے لیے تیار نہیں ہیں آپس میں، تو کوئی وہی اتری ہے کہ جی آپ خاندان کے اندر رشتہ کرو گے، ان کی زندگیوں کو تباہ کریں گے؟ کتنے خاندان ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ اسی رسم و رواج کی وجہ سے شادیاں نہیں کرتے، زندگیاں برباد کر دیتے. قرآن پاک حدیث شریف میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی تم اپنی اولاد کی بالغ ہونے کے بعد شادیاں جلدی کیا کرو، دیر مت کیا کرو شادیاں، ہے نا فرمان. ہمارے ہاں ان باتوں کی وجہ سے، اور یہ دیندار گھرانوں میں، یہ جو قرآن سے شادی جو چلتی ہے ہمارے ہاں، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ لڑکی کا رشتہ نہیں ہے تو چلو قرآن سے شادی کر دی، ہے کوئی بات عقل کی؟ جہاں قرآن موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہوں، حدیث موجود ہو، قرآن پاک موجود ہو، وہاں ایسی جہالت کی بات ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ رسم ہے، صرف اس وجہ سے کہ جہالت ہے؟ اللہ آخر کب انسان سیدھے راستے پر آئے گا؟ ہم کہیں گے چلو جی تو پرانی بات تھی، 1400 سال پرانی زمانہ جاہلیت تھا، ابھی تو زمانہ جاہلیت نہیں ہے. اب تو ہم کہتے تہذیب یافتہ دور میں ہم لوگ داخل ہو گئے، لیکن اگر آپ خاندانوں کو جا کر دیکھیں، بہت ساری برادریوں کو جا کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی بے شمار رسومات جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، اور اس کو بدلنے کے لیے کیا سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ دو چار مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس لیے بھائی قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں اس بات کو بتاتی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ باتیں آیات ارشاد فرماتے ہیں، مختلف واقعات، واقعات تو پرانے ہوتے ہیں لیکن تعلیمات ہر دور کے لیے ہوتی ہیں، ہر زمانے کے لیے ہوتی ہیں. شکلیں بدلی ہوئی ہیں، صورتیں بدلی ہوئی ہیں، علاقوں کے لحاظ سے، ملکوں کے لحاظ سے، مگر مسائل اپنی جگہ پر ہیں. وکذالک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بات جو غیر مسلم لوگ کرتے تھے، مشرکین مکہ کی جو بات بیان کی کہ بھئی ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی ہم نے وَقَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ، اسی طرح جب بھی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے گاؤں میں دیہاتوں میں کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوہا, مترف بولتے ہیں جو اس زمانے کے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں. تو اس زمانے کے جو مالدار لوگ ہوتے تھے, خوشحال لوگ ہوتے تھے, وہ یوں کہتے تھے کہ انا وجدنا علی آباءنا علی امہ, کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی ایک طریقے کے اوپر پایا ہے, وانا علی آثارہم مقتدون, اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں. پر یہ جواب دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ کوئی جواب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ دادوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کر زیادہ ہدایت یافتہ لوگوں کو تمہارے پاس بھیج دیں, تو تب بھی تم نئے لوگوں کی بات نہیں مانو گے اور اپنے باپ دادوں کی بات مانو گے؟ اگر تمہارے باپ دادوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ زیادہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھیج دیں, کیا تب بھی تم لوگ اللہ کی بات ان زیادہ ہدایت یافتہ لوگوں کی بات نہیں مانو گے اور اپنے باپ داداؤں کی بات مانو گے؟ اس کو فرمایا کہ قالا ولو جئتکم بأهدى, اگرچہ آ جائیں تمہارے پاس زیادہ ہدایت یافتہ, مما وجدتم علیہ آباءکم, اس چیز سے جو جس کے اوپر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا, قالوا انا بما ارسلتم به کافرون, تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم لوگ تو ان کا انکار کرتے ہوں زیادہ ہدایت یافتہ لوگوں کو, اور اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے. یہ تو جہالت کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی کہ ہمیشہ جو چیز عقل سے سوچو زیادہ صحیح بات کون کر رہا, زیادہ ہدایت کی بات کون کر رہا ہے, اس کو لو, اور اپنے باپ دادوں کی بات کو اگر چھوڑنا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال کو کسوٹی پر پرکھو پھر چھوڑو. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون, تو وہ یوں ہی کہیں گے کہ نہیں جی, ہم تو زیادہ ہدایت یافتہ لوگوں کی بات نہیں مانتے, ہم تو بس اپنے باپ دادوں کے نقش قدم پر چلیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ روایت پرست لوگ. بہت سارے لوگ وہ ہوتے جو روایت پرست ہوتے, ان کی روایات جو ہوتی ہیں وہ در حقیقت کیا ہوتی ہیں, وہ جہالت پر مبنی ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا, اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر, جنہوں نے مصر کو فتح کیا, وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے. اگر آپ عرب کی سرزمین سے داخل تو افریقہ کا پہلا ملک مصر پڑتا ہے. افریقہ کا پہلا ملک مصر ہے. اس مصر کے فاتح حضرت عمر بن العاص ہیں. جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کیا تو مصر کے اندر بالکل قاہرہ کے اندر دریا نیل بہتا ہے, تو دریا نیل کی میں زمانہ جاہلیت سے ایک رواج چلا آتا تھا کہ ہر مہینے کی چودہویں رات کو دریا نیل کے اندر ایک کنواری خوبصورت لڑکی کو ماں باپ سے خرید کر دلہن بنا کر اس کو دریا نیل میں پھینکا جاتا تھا, ڈبویا جاتا تھا. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہر مہینے یہ کام نہیں کیا گیا تو دریا نیل خشک ہو جائے گا, اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا کہ دریا نیل خشک ہونے لگ جاتا تھا. حضرت عمر بن العاص نے دیکھا کہ عجیب زمانہ جاہلیت کی رسم چلی آ رہی ہے کہ جب ایک لڑکی جس کی وہ انسان ہے, زندہ جان ہے, اس کو اس طرح قتل کر دینا کہ زندہ خرید کر ماں باپ سے کماری لڑکی دلہن بنا کر سوٹ پہنا کر دلہنوں والا اس کو دریا نیل میں غرق کر دے, ورنہ یہ کہ دریا نیل خشک ہو جائے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو روکا تو دریا نیل نیچے جانے لگ گیا, پانی خشک ہونے لگ گیا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا, کہا کہ شیخ آپ ہمیں بتائیں میں کیا کروں, یہاں تو دریا نیل خشک ہونے لگ گیا, لوگ ہجرت کے کرنے لگ گئے یہاں سے, اور لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ بالکل اصول کے خلاف بات ہے, اللہ وحدہ لہ لا شریک کے مقابل میں تو کوئی نہیں کوئی چیز ہو سکتی, تو آپ بتائیں میں کیا کام کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے جواب میں خط لکھا, اور لکھا کہ بن امیر المومنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل, دریا نیل کے نام خط لکھا, کسی انسان کے نام بھی نہیں لکھا, اور دریا نیل کو خطاب کر کہا کہ اے نیل میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے بہتے ہو تو اسی طرح بہنا شروع کر دو جس طریقے سے ایک دریا بہتا ہے, اور اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے نہیں بہتے پھر جس طرح دل چاہے تم کرو، ہم راضی ہیں اس کے اوپر. اس مفہوم کا ایک خط لکھ کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جب وہ 14 تاریخ آئے، 14ویں رات کی چاند آئے جس میں لڑکی کو ڈالا جاتا تھا، اس کے بجائے یہ خط تم دریا نیل میں ڈال دیا. دیکھو، چنانچہ وہ رات آئی تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے رات کو جا کر وہ خط دریا نیل میں ڈال دیا. چلے گئے. صبح جب اٹھے تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ دریا نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہ رہا تھا، جتنا بہتا تھا اس سے بھی 16 گز اوپر ہو کے بہ رہا تھا، اس سے بھی 16 گز ہو کے بہ رہا تھا. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کرتا. تو پتہ چلا کہ در حقیقت انسان کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے، انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے. یقین اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر جب انسان کا ہو تو پھر کوئی چیز انسان کے آڑے نہیں آتی. اور ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ اجمعین اس کا بڑا خیال فرماتے تھے کہ جو چیز ہے کرنے والی ذات اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات کچھ نہیں کرنے والی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی بھی اور جرنیل بھی، اتنے بڑے جرنیل کہ ان کو کبھی شکست نہیں ہوتی تھی. غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دشمن کی طرف سے لڑ رہے تھے. اور حضرت خالد فرماتے کہ میرے ذہن میں وہ درہ موجود تھا جہاں سے شکست کے بعد مسلمانوں نے جب فتح حاصل کر لی، کافروں کو شکست ہو گئی، ان کے ذہن میں، ان کو پہلے سے ذہن میں تھا کہ میں یہاں سے پلٹ کے حملہ کر دوں گا اگر ہمیں شکست ہو گئی. اور یہی ہوا. جب شکست ہوئی مشرکین مکہ کو تو حضرت خالد گھوم کر آئے اور اس درے کے اندر سے آ کر حملہ کیا. اتنے بڑے صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں مشہور تھا کہ خالد ہیں جنگ میں تو شکست نہیں ہوگی. اگر خالد جنگ میں موجود ہیں، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو جنگیں چلی ہیں ملک شام کے ساتھ اور دوسری، تو بس جہاں خالد ہیں تو سمجھ لو کہ فتح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہاں یہ بات برداشت تھی کہ کسی انسان کی نظر اللہ سے ہٹ کر خالد پر لگ جائے. حضرت خالد میدان جہاد میں تھے، ملک شام کے اندر شامیوں سے لڑائیاں جاری تھی، سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی ہوتے تھے. حضرت خالد کو معزول کر کے کہا کہ مدینہ طیبہ آ کر فوراً آ جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے حکم مانتے ہوئے مدینہ طیبہ آ گئے. حضرت عمر فاروق جب ان سے ملے انہوں نے کہا، پھر لوگوں نے باتیں طرح طرح کی کرنی شروع کر دی. کسی نے کہا کہ امیر المومنین ان سے ناراض ہو گئے، کسی نے کہا کہ ان کا کوئی معاملہ پکڑا گیا وغیرہ ذالک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی یہ جملہ کہا کہ یا خالد انی لم اعزل عن سخطۃ ولا خیانہ. خالد میں نے آپ کو کسی نافرمانی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، میں نے صرف اس لیے آپ کو معزول کیا سپہ سالاری کے منصب سے کہ لوگوں کی نظریں اللہ سے ہٹ کر خالد پر نہ لگ جائیں، اللہ سے ہٹ کر خالد پر نہ لگ جائیں کہ خالد موجود ہے فتح ہوگی، اللہ سے ہٹ گئی نظریں. نہیں، یہ نہیں ہوگا. اللہ جو ہے جو کرنے والا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہمارے باپ یہ کرتا تھا، ہمارا دادا یہ کرتا تھا، سب لوگ یہ کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کریں گے، لا. قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے طرز عمل، صدیوں پرانے طرز عمل، آبا و اجداد کے طرز عمل، خاندانوں کے طرز عمل، اس کے اوپر پرکھیں گے. اگر وہ ٹھیک ہے سبحان اللہ، ٹھیک نہیں ہے تو قرآن کا حکم اوپر ہے، ہمارا طرز عمل غلط. یہ مطلب ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال اولو جئتکم بأهدى مما وجدتم علیہ آباءکم، اگرچہ آ جائے تمہارے پاس زیادہ ہدایت یافتہ لوگ، مما وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تو تب بھی تم یوں ہی کہو گے کہ انا بما ارسلتم بھی کافرون، ہم تو جس چیز کو ہمارے پاس بھیجا گیا اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں نئے آنے والے لوگوں کا. نئے ہدایت یافتہ لوگوں کا ہم انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طریقہ صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کا حال بیان کر کے, پورا اوپر کا مضمون بیان کر کے, فانتقمنا منہم, جب انہوں نے نافرمانیاں کی, ہماری باتوں کو نہیں مانا, ہمارے پیغام کو نہیں لیا, فانتقمنا منہم, تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, آپ دیکھو تو صحیح کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, آپ دیکھو تو صحیح کہ جھٹلانے والوں کا, اللہ کے نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہے کہ کچھ دنوں کی ڈھیل ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے, کسی کو کوئی اقتدار مل جاتا ہے, کسی کے پاس کوئی منصب آ جاتا ہے, کسی کے پاس کوئی دولت آ جاتی ہے, کسی کے پاس کوئی شہرت آ جاتی ہے, اب بس وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہی تو کسوٹی ہے, یہی تو وقت ہے انسان کے ہوش کے ناخن لینے کا. وہ کہتا اچھا میری چلتی ہے, اب یہ آرڈر کر دیا, اچھا وہ آرڈر کر دیا, یہ کر دیا, اور خوش کہ جناب میری بات چل رہی ہے. چند دنوں کی بات, چند دنوں کی بات ہے. اللہ کے بندے دیکھو, تم عمل تمہارا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ مخالف ہے؟ تم صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو؟ یہ ہوتے وہ ہوتے تو ختم ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد, سب نمٹ نمٹا جائے گا, وجود بھی نہیں بخشے گا انسان کا, بچے گا کسی کا. فانتقمنا منہم, ہم نے جب ان کی سرکشیاں بڑھیں ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر, تم دیکھو تو صحیح, کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والے لوگوں کا, اللہ کے نہ ماننے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 25 تک آج ہم نے پڑھ لیا, پارہ نمبر بھی 25 ہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پر کو پڑھنے کی, عمل کرنے, سمجھنے کی, عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله.